السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایمان اور آزمائش. ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا آزمائش سے کیا تعلق ہے؟ آزمائش کی کتنی صورتیں ہیں؟ آزمائش کے وقت مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیوں آزماتا ہے؟ اس آزمائش کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان آزمائشوں کا علاج کیا ہے؟ ان نقاط پر بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں مومن مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اور اس اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو یا جن لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا اس کے بعد جبکہ وہ اس ایمان سے محروم تھے. نو مسلموں سے پوچھیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان سے پوچھیں کہ اس اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. عجب بات ہے، ہمیں یا ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ پیدائشی مسلمان ہیں، 40 یا 50 سال عمر ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ اپنے رب کے گھر سے دور ہے، ابھی بھی وہ نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑا نہیں ہونا چاہتا. اور عجب بات یہ ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو 5 دن ہوئے ہیں اسلام قبول کیے، وہ مسجد کی پہلی صف میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دین کی، اسلام کی اور ایمان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ اس کی قدر بھی ہمارے دلوں میں یقین کے ساتھ ہم اس دین و اسلام کی قدر کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان سے ہمیں جس طریقے سے اس دنیا میں مومن پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جب تک کہ اللہ تعالی ہم سے راضی نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائے. کیونکہ اگر اس حالت میں کوئی شخص مر جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے تو پھر اس کے کوئی آگے خیر ملنے والی نہیں. ایمان محض زبان کے قول کا نام نہیں ہے. ایمان کا معنی یہ نہیں کہ میں مومن ہوں، یہ ایمان کے معنی میں سے صرف ایک حصہ ہے. ایمان کی صحیح تعریف جیسا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے قول باللسان زبان کا قول ہے، تصدیق بالجنان دل سے اس پر تصدیق ہے یقین کے ساتھ، عمل بالارکان جسم سے عمل ہے، اور یزید بالطاعہ فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے، وینقص بالعصیان اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے، یہ ایمان ہے. تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے تصدیق یقین، اور پورے جسم پر پورے جسم سے عمل کرنا. تو ایمان عمل کرنا، ایمان کے اندر عمل کا معنی بھی موجود ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور اس تعریف کی دلیل صحیح بخاری کی معروف و مشہور حدیث، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها، اور سب سے کم حصہ ہے ایمان کا، اماتۃ الاذى علی الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اس تعریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنی ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنی ایمان کم ہوتا جائے گا. اور ایمان زبان کا قول ہے، حدیث میں آیا قول لا الہ الا اللہ، اور جسم سے عمل ہے، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی شیشہ پڑا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے اس چیز کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اسے بھی ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ جسم کا عمل ہے لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان ہے. تو یہ ہے جسم سے عمل. اور تیسرا ہے الحیاء، شرم و حیا. حیا دل سے کیا جاتا ہے، دل کا عمل ہے. تو دل بھی اس ایمان کی تعریف میں شامل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تعریف ہے ایمان کی. یاد رکھیں اس ایمان کا، جب اللہ تعالی نے ہمیں مومن پیدا کیا ہے، یہ جو انعام اور احسان ہے ہمیں اسے مفت مل جائے گی، ملے تو ہمیں مفت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہم مومن ہیں، ہم یہ کہہ دیں پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم اللہ والے بن چکے ہیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں اور ان کو آزمائے نہیں جائے گا؟ جب آپ یہ کہتے کہ میں مومن ہوں تو اس کے ساتھ پھر آزمائش بھی لازم آتی ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی شخص ایمان کو سمجھتا ہے اور ایمان پر عمل کرتا ہے، مومن تو یہی ہے نا، ورنہ یہ تو کافی کو کہ میں مومن ہوں پیدائشی، پھر نہ وہ اپنے رب کو جانتا ہے، نہ آپ کے رب کی قدر جانتا ہے، نہ وہ نماز کو جانتا ہے، نہ وہ صدقات اور خیرات کو جانتا ہے، نہ اس کا اخلاق اچھا ہے، تو ایک ایسا مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے. اور یاد رکھے بے نماز تو ہے ہی کافر، تو ایک ایسا مومن ہے. یاد رکھے جب آپ کہتے کہ میں مومن ہوں تو پھر آپ آزمائش کا انتظار کریں، آزمایا ضرور جائے گا، کیونکہ ایمان ایک ایسا انعام ہے، جس نے اس ایمان کو سمجھا ہے اس پہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سب سے بڑے انعام اور احسان سے نوازے گا، اپنی جنت سے نوازے گا. اور انعام ہدیے مفت نہیں ملتے. آپ کے اندر کوئی ایسا کردار ہوتا ہے کہ آپ انعامات سے نوازا جاتا ہے. آپ کے اندر یہ جو ایمان ہے میں مومن ہوں, تو پھر آزمائش کا انتظار کریں. اور جن کو آزمائشیں نہیں آتی یا آزمائشوں کا سامنا نہیں کرتا یا اس کی زندگی میں آزمائش بہت کم ہے, تو اپنے ایمان کو تھوڑا سا دیکھ لے, کہیں ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے اس کی. اور سب سے زیادہ ایمان ہے اس پورے کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. انبیاء سے بڑھ کر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سب سے زیادہ آزمایا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے ایمان کو اور آزمائش کا. جتنے ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنے آزمائش بڑھتی جاتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جس کو آزماتا ہے نا, اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں پہلے, آخرت میں تو بات کی بات ہے, اس دنیا میں پہلے اس آزمائش سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. وہ چند مثال آپ کے سامنے رکھوں گا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آزماتا, اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام کرنے کے لیے نہیں آزماتا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کامیاب کرنے کے لیے. اگر جان بھی چلی جائے تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا. اس لیے یہ یاد رکھیں, آزمائش میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو ناکام ہی نہیں ہے. میرے موت مرنا یہ تو حقیقت ہے. ہاں اگر ایسا کوئی بعض ایسے لوگ ہوتے جو ہمیشہ کے رہنے والے ہوتے تو پھر مرنا تو ناکامی ہوتی شاید. لیکن جب انبیاء علیہ السلام بھی وفات پا گئے, صالحین شہداء سب وفات پا گئے, جو بہترین لوگ ہیں اس زمین میں, اس زمین پر, وہ چلے گئے دنیا سے, تو پھر بعض لوگوں کو آزمایا جاتا ہے, اسے زمانے مر جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں بےچارا مر گیا ہے, اس کا خاتمہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. تو مرنا جو ہے کوئی ناکامی کا نام نہیں ہے, یاد رکھیں یہ ایک بنیادی بات ہے. اصل بات ہے کامیابی. بعض لوگوں کو مرنے سے کامیابی ملتی ہے آزمائش میں. اب ان آزمائشوں کی بات میں آپ کو چند مثالیں اور چند قصے سامنے رکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس آزمائش کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, ابو البشر ہیں, اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائی ہے, لیکن آزمائش یہ تھی کہ جنت کے پھلوں میں سے جو تم چاہتے ہو کھاؤ, سوائے ایک پھل کے, ایک درخت کے ہاتھ نہیں لگانا, لا تقرب, قریب بھی نہ جانا. آزمائش تھی. اس آزمائش میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے علم میں ثابت نہیں جانتا تھا, کیونکہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی سورہ بقرہ کے آیات میں, تو جب اللہ نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ قائم کرنے والا ہوں, جنت تو دی آسمان پہ تو زمین پر خلیفہ, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا اپنے سابق علم میں, اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے, کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئیں گے زمین پہ. لیکن اس آزمائش کے بعد آزمائش ہوئی کافی عرصے تک اور غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ان پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور یاد رکھیں جان بوجھ کے نہیں ہوئی. جب ابلیس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی, وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, تو اس قسم کے دھوکے میں آ گیا. اللہ کا نام عظیم ہے, اللہ کا نام عظیم ہے, اللہ کی قسم کھائی گئی. جب اللہ کا نام سنا قسم کہ یہ ابلیس جو ہے قسم کھا رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس پودے سے کھا لو, اس درخت سے کھا لو, تو اس قسم کی وجہ سے ان سے خطا ہو گئے. آدم علیہ السلام توبہ کی, اللہ نے اس سے توبہ قبول فرمائی, زمین پر آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد توبہ کر کے جب کامیاب ہوئے, یاد رکھیں آزمائی ابلیس کو بھی گیا تھا, آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کو آزمایا گیا تھا, ابلیس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا, ابلیس کی آزمائش سجدے کی تھی, بڑا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سجدہ کرو میرے بندے کو جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا, ناکامی. کیا ابلیس نے توبہ کا راستہ اختیار کیا؟ اگر توبہ کا راستہ اختیار کر لیتے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے, لیکن نہیں, توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا, ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا. ہم آج بھی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان الرجیم بن چکا تھا قیامت سے. اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, فوراً توبہ کیا, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. جب توبہ قبول کی اور اس آزمائش میں, یاد رکھے جب انسان توبہ کر لیتا ہے, آزمائش میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ میں بھی کامیابی ہے. تو آدم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے, ناکام نہیں ہوئے. اللہ کے انبیاء علیہ السلام کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہوا. اس لیے بعض لوگ جب باتیں کرتے ہیں, مفکرین اسلامی یا عجیب و غریب بعض لوگ آئے ہیں, عقلانی لوگ جب انبیاء کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کر جیسے کہ عام لوگ ہیں, بھئی غلطی ہو گئی, غلطی نہیں. انبیاء علیہ السلام المصطفین الاخیار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ غلط کبھی نہیں ہوتا. بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں, فوراً جن سے خطا ہوئی فوراً توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ بھی دکھایا ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ كَلِمَاتٍ, اللہ نے خود یہ تعلیم دی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اے میرے بندے اگر کوئی خطا ہو جائے تو یوں کہنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایسی تعلیم ابلیس کو بھی دی گئی, کیونکہ ابلیس نے اس پر عمل نہیں کیا, ضرورت نہیں سمجھی تکبر کی وجہ سے. تو یاد رکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے کامیاب ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے. جس نے بھی تنقید کی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ مومن ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آزمایا, آزمائش میں خطا ہوئی, پھر توبہ کی, کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں دنیا میں بشریت کے باپ ہیں, اللہ کے نبی ہیں. دیکھیں نبوت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا نبی بنا کر بھیجا. انسان اول جاہل نہیں تھا, انسان اول ننگا نہیں تھا, انسان اول نبی تھا, عالم تھا, خوبصورت انسان تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا عقلانی سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے, نہیں جی انسان جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں جو ہے وہ جاہل تھا, انسان آہستہ آہستہ تجربے کی بنیاد پر علم حاصل کیا, انسان برہنہ بدن تھا, آہستہ آہستہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتا رہا, آہستہ آہستہ وہ بنا, اور انسان کی اصل تخلیق بندر سے ہوئی, وہ بندر. یہ کیا بات ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کافروں تو کہہ دیا, ان کا کوئی ایمان ہی نہیں, لیکن عجب بات ہے بعض مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیا سائنس کے مطلب اپنا دین بھی چھوڑ دو؟ کیا سائنس کے مطلب اپنے ایمان کو بھی بھول جاؤ؟ یہ کون سی سائنس ہے میرے بھائی؟ اور اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ, بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ڈارون تھیوری نہیں پڑھتا وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتا. یہ غلط بات ہے. میں نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی, میں نے واللہ ڈارون تھیوری دیکھی نہیں تھی ہوتی کیا ہے, نہ کبھی پڑھی تھی, نہ اس کا کوئی حوالہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. یہاں پہ اب سے میں ڈاکٹر بنا بیٹھا ہوں. سب سے پہلے مجھے پتا چلا جب پاکستان میں گیا تھا میڈیکل کالج میں, تو ڈارون کے ایسے کا نام ہے, تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کیسے بننے آ گئے. یعنی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو ڈارون تھیوری کا پتہ نہیں ہے کیا ہے. کیونکہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ڈارون تھیوری کیا ہے. اور ڈارون تھیوری یہ ہے کہ انسان حقیقت بندر کی اولاد ہے, نبی کی اولاد نہیں ہے. یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ سائنس ہے دنیا کی. کاش کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا جاتا ہے. واللہ ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. ڈارون تھیوری نہیں پڑھتے تو کیا مصیبت پڑتی ہے. لیکن آپ کسی سے بات بھی کریں, یار ایولوشن, اگرچہ ڈارون یہ کہا نہیں ہے, ایک تھیوری ہے, فیکٹ نہیں ہے, آج تک تھیوری ہے یہ, کوئی ثبوت اس کو ملا نہیں آج تک, اور نہ ہی کسی کو آج تک ملا ہے, نہ اس کو ملا تھا اور نہ آج تک کسی کو ملا ہے. لیکن سائنسدانوں نے, مرضی والے لوگ ہیں نا, پاور ہے سائنس کی ان کے پاس, کہہ دیا ہے تو تھیوری, لیکن ہمارے بچوں کو فیکٹ کی طرح پڑھے, حقیقت کی طرح پڑھایا جاتا ہے کہ حقیقت ایسے تسلیم کرو, اور پڑھتے ہیں بچے. تو انسان اول اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ آزمایا, خطا ہوئی, توبہ کی, کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبی بنایا, اور آخرت میں اس کو ایسی جنت عطا فرمائی جو اس جنت سے بہتر تھی یا نہیں. پہلے جنت میں تو کچھ چیز ایسی تھی نا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, قریب نہ جاؤ. اب اس جنت میں جو کھاؤ جو پیو. تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے, آزمائش میں کامیابی ہوتے تو اس سے بڑھ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندے کو, ایسا گھرانہ تھا سارا کا سارا مشرک, اپنا باپ بھی مشرک, بلکہ مشرکوں کا سردار, بت پرستی عام, چھوٹی سی عمر میں کراہت آتی تھی, غصہ آتا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, شرک, اللہ تعالی کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. سب سے پہلی جنگ اپنے گھر سے شروع ہوئی, اس کے اپنے والد نے ان کو روکا, ان کے والد نے ان کو روکا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, خبردار جو تم نے ان کے متعلق کوئی بات کی. آخر آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی, آگ میں ڈالا گیا. سبحان اللہ, منجنیک میں بٹھا کے آگ کی طرف جا رہے راستے میں ہوا میں اڑتے ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم مدد کی ضرورت ہے, آزمائش دیکھیں, سامنے آگ ہے, جان کا خطرہ ہے, موت سامنے ہے, اور آگ عام آگ نہیں تھی, پورا ایک مہینہ اس آگ کو سلگایا گیا, اتنی زیادہ سیک تھا کہ ان کو مجبوراً منجنیک میں بٹھا کے آگ میں پھینکنا پڑا, ورنہ قریب دھکا لے جا کے کوئی دھکا دے دیتا تو خود جل جاتا, اتنی سیک تھا. سبحان اللہ, کہتے اے جبریل آپ سے مدد مجھے نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے, اس وقت بھی موت سامنے ہے, اور آگ کی موت دردناک موت ہوتی ہے, آگ میں جل کر مر رہا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مجھے چاہیے. اور فرمایا حسب اللہ ونعم الوکیل, آزمائش فوراً, دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے, حسب اللہ ونعم الوکیل. ابھی کتنی سیکنڈ لگتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے, یہ کچھ لمبا عرصہ نہیں, میری بات لمبی ہو گئی ہے, لیکن یہ کچھ سیکنڈ میں باتیں ہوئی ساری. اللہ تعالیٰ فوراً آگ حکم دیتے, قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, فوراً وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ. اگر سلامتی کا لفظ نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے تکلیف ہوتی. کونی بردن, ارے آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ارے آگ بھی کبھی کوئی سلامتی ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کن فیکون. پھر آزمایا گیا, لمبی عمر ہوگی اولاد نہیں، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں، اللہ تعالی نے آزمایا. غلام حلیم، بیٹا دیا، عام بیٹا نہیں، بردبار بیٹا، حلم کرنے والا بیٹا دیا. ذرا غور کرے لفظ پہ، غلام حلیم. یہ حلیم کیوں؟ ابھی پتہ چلتا ہے حلیم کیوں ہے، کیونکہ آزمانا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ آزمانا ہے؟ اولاد بھی ایک آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیوں، نعمتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے، نقمتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے. 100 سال سے زیادہ عمر ہوگی، اولاد نہیں. تو پہلا بیٹا بشروں بغلام حلیم، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی صحرا کی طرف جا کے چھوڑ کے آؤ. چھوڑ دیا، واپس آ گئے، لیکن دل میں یقین ہے کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اسی کا حکم ہے، تو آسانی اسی کی طرف سے آئے گی، کامیابی اسی کی طرف سے آئے گی. صرف ایک چیز میں چاہوں تو اپنی زندگی میں، کہ میں رب مجھ سے راضی کیسے ہو جاتا ہے. بس مقصد ہے زندگی کا، اللہ کا حکم تعمیل کیسے ہوتی ہے، ایک چیز جانتا ہوں بس. پھر کچھ عرصے کے بعد بچہ بڑا ہوا، دیکھیں کوئی اولاد نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوا. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں ایک خوشی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اب یہ بچہ جو ہے، اب یہ میرا سہارا بنے گا، اب یہ بچہ جو ہے یعنی خیر عمل اور خیر کام، لوگوں کو نصیحت. آخر نبی کا بچہ ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالی نے آزمایا اس وقت جب بچہ بہت زیادہ پیارا لگنے شروع ہوا. دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کچھ پیارا ہوتا ہے، جتنے بڑھتا جاتا ہے اس کی عمر اتنے سے پیار بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائے ایک خواب کے ذریعے سے، براہ راست حکم نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو بھیجا، خواب میں. خواب میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہے جانتے ہیں. صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا. ذرا غور کریں، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے ایک خواب دیکھا. اب بچے پر آزمائش دیکھیں آپ، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ مشورہ لیا جا رہا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو دیکھیں، غلام حلیم تھا جب پیدا کیا، تو یہ خوشخبری دی غلام حلیم، بردبار بیٹا ہے، عام بیٹا نہیں ہے. یہ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر. اے میرے والد، جو تمہیں حکم دیا گیا اس کی تعمیر کرو. میں یعنی کہ میں صبر کروں گا کیونکہ نبی کا بیٹا ہوں، نہیں، ادب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. ان کو یقین تھا، شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمانے، صبر میں میرے گردن میں اڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تیرا حکم ہے تو اس کی تعمیر ہونی چاہیے. بس باپ بیٹے کو لے جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے دور، اسے لٹا دیتا ہے. بیٹا کہتا ہے اے میرے والد، ابا جان میرے چہرے کو زمین پر اونھا کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو پھر آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں. فلما اسلم وتله للجبین، یہ جبین ہے، زمین پر رکھ دیا اور چھری کو پھیر دیا. اس سے پہلے کہ چھری اس جلد تک پہنچے، اللہ نے حکم دے دیا کہ کاٹنا نہیں ہے، آگ حکم دیا جلانا نہیں ہے، چھری کو حکم دیا کاٹنا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں چھری پہ، وہ چھری کاٹ نہیں رہے. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ چھری پھیری، ہاتھ نہیں کانپا باپ کا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. بیٹے کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہو سکتا ہے کہ کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہ والد جو ہیں وہ زور سے ہاتھ نہ پھیرو، اب بجن ذرا زور سے ہاتھ پھیرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو چکا ہے، خواب کو سچ کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم، قربانی تو دینی تھی لیکن اس دمبے کی، اس بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا، اسے وہ جنت میں 40 سال وہ چرتا رہا جنت میں، پھر اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو نازل فرمایا اور حکم دے ابراہیم علیہ السلام کو اب اسے ذبح کرو. قد صدقت الرؤیا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. دنیا میں کیا ملا؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت صرف انہی کے اولاد میں سے، کسی اور کے اولاد میں سے نہیں. آزمائش دیکھیں، آزمائش کامیابی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا کہ ایک بیٹا تھا، دوسرا بیٹا بھی دیا، غلام علیم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، یعقوب کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اے ابراہیم آج کے بعد صرف تیرے ہی اولاد میں سے انبیاء ہوں گے اور انہی پر وحی نازل کی جائے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، پہلے تو انبیاء تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی کسی اور شخص کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تھا. آزمایا، آزمائش ہوئی، صبر ہوا، کامیابی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائی سے بھی زیادہ عطا فرمایا اس دنیا میں، اور آخرت میں تو آپ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عظیم بلند درجے ہوں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. ٹائم دیکھ لیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی، اللہ تعالیٰ کو خوبصورت شکل، خوبصورت اخلاق، مال و دولت، بیوی بچے، ایک مقام نبوت کے ساتھ ساتھ ایک بلند درجہ مقام بھی تھا، مال و دولت، بیوی بچے، معروف اور مشہور تھے اپنی قوم میں، اپنے شہر میں کہ سب سے عظیم انسان ہے. لوگ تمنا کرتے کیونکہ مجلس میں جا کے بیٹھے، ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں، لوگوں کی خواہش ہوتی کہ جس دن ان سے ملاقات نہ ہوتی وہ کہتے ہمارا دن اچھا نہیں گزرا. یہ جو کچھ نعمتیں تھیں یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. آہستہ آہستہ ایک کے بعد بچے مرتے گئے، ایک کے بعد بیوی مرتی گئی سوائے ایک کی، آہستہ آہستہ یہ مال بھی ختم ہو گیا. صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی، بیماری میں آزمایا کہ ایسی اشد بیماری تھی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے. موذی بیماری تھی اور اس زمان میں اس کا علاج بھی نہ تھا کوئی، تو بیماری بڑھتی گئی. وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے نا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، اب وہ لوگ ڈر کے مارے اس گلی سے بھی نہیں گزرتے تھے. آزمائش، خود حرکت نہیں کر سکتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی کو کام کرنا پڑا. سبحان اللہ، آزمائش. تو بیوی نے ایک مرتبہ کہا آپ دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرے کہ ہماری حالت بدل دے. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے، مجھے شرم آتی ہے جس ذات نے مجھے اتنی عرصہ اپنی نعمتوں سے نوازا، اب کچھ دیر ہوئی ہے آزمایا تو میں ابھی سے دعا مانگنا شروع کروں اللہ تعالیٰ اب بس ہو گئی ہے یا میں برداشت نہیں کر سکتا، نہیں مجھے شرم آتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہے۔ جب بیوی نے اصرار کیا تو دعا کا انداز دیکھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب ضر نے، تکلیف نے، بیماری نے، پریشان نے مجھے چھوا ہے، مسنی، اور بے شک تو رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تکلیفوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف سے تکلیف ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے، لیکن ادب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مسل یا غر، چھوا ہے صرف، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ دعا میں کہیں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مصیبت میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ عافیت، دیکھیں اگرچہ دعا مانگنے کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگیں، یہ نہیں کہ دعا نہ مانگیں، جیسے آگے علاج کی بات کروں گا میں، دعا تو علاج ہے، لیکن دو لوگوں کے ایمان برابر نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی اندر طاقت صبر کرنے کی، جسم جواب دے چکا ہے، دل تو ابھی ہے، دل میں ایمان تو ابھی ہے، میں ابھی بھی صبر کر سکتا ہوں، کیا دنیا چلی گئی ہے مجھ سے، جس نے دی ہے مجھے یقین ہے وہ مجھے کامیاب ضرور کرے گا۔ آزمائش میں کامیابی کی طرف دیکھا جاتا ہے، نقصان کی طرف نہیں دیکھا جاتا، نقصان کیا ہوا، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نجات کہاں تھی، علاج کہاں تھا، ان کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے ایوب اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو، اس سے پانی نکلے گا، اس پانی میں اسے پیو اور غسل کرو، تمہاری تکلیف جاتی رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام کا علم غیب مطلق میرے بھائیوں نہیں آتا، علم غیب مطلق کے مالک نہیں، اگر علم غیب ہوتا تو ان کے پاؤں کے نیچے علاج تھا جہاں پر وہ بیٹھے تھے۔ آزمائش، آزمائش کے بعد کامیابی، اللہ نے عطا کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے، اس کی وہی بیویاں، وہی اولاد، وہ مثلہم معہم، ایسے اور بھی دیے، وہی مال و دولت اس سے زیادہ، اور آج نام دیکھیں، آزمائش میں مثال دی جاتی ہے ایوب علیہ السلام کا صبر کی طرح، فلاں نے صبر کیا، صبر اور آزمائش میں کامیابی کی مثال بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، طرح طرح کی آزمائشیں، پریشانیاں، لیکن ہمیشہ ایک چیز کو دیکھا، ایک کامیابی کہاں پہ ہے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، دنیا نقصان ہی کی تو جگہ ہے، لیکن مجھے یہ یقین اور اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک بلند مقصد ہے، ہمت ہے، عزیمت ہے۔ طائف کا سفر، مشکلات، پریشانی، آزمائش، پتھروں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا۔ آزمائش، صبر، تحمل اللہ کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر مکہ والے دعوت توحید کو نہیں سمجھتے، نہیں قبول کرنا چاہتے، تو میں کوئی اور شہر دیکھ لیتا ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف نظر آئے جو زیادہ قریب بھی ہے، اور ان کے لوگ بھی تھوڑے سے طاقتور ہیں، اگر وہ دعوت قبول کر لیں، دعوت توحید، تو کافی مسلمانوں کو اور فائدہ ہوگا، اور کافی اسلام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی کامیابی کے بعد اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعم البدل دیا طائف سے, وہ طائف سے کہیں زیادہ اچھا تھا, اور وہ تھا مدینہ. مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی جنگوں میں, اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے انصار نے ان کا استقبال کیا, اللہ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہاجرین کا استقبال کیا, یعنی پوری تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے جو تا قیامت شاید اس دنیا میں دوبارہ نہیں دہرائی سکتی, ممکن ہی نہیں. کون کس کے لیے اپنا گھر کھول دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے, یہ میری بیویاں ہیں, جو تمہیں اچھی لگے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, ادھر تمہیں شادی کر لو, یہ میرا گھر ہے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. صحابہ کرام کو آزمایا گیا, مہاجرین کو مکہ میں, مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ میں جو ان کو ملا اس آزمائش میں کامیابی کے بعد, وہ جو کچھ مکہ میں تھا اس سے زیادہ ملا, وہ محبت وہ پیار وہ خلوص. وہاں پہ تکلیفیں تھیں, صبح و شام مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا, اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی عزت کی گئی. آج بھی المہاجرین کا نام پہلے آتا ہے, انصار کا نام بعد میں آتا ہے. آزمائش ہے, کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے اس سے زیادہ دیتا ہے, آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے عطا اور احسان بہت ہی زیادہ ہے, جہاں پر کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آزمایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں, جیسے ان کی ہی سیرت پڑھتے ہیں, کہ کافی نرم دل, کافی نرمی کرنے والے انسان, آسانی پیدا کرنے والے. یعنی ان کی سیرت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نرم سا ایک خوبصورت انسان کا خاکہ سامنے آتا ہے, لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزیمت نہ ہو, کہ مشکل اوقات میں ثابت قدم نہ ہو, یہ مطلب نہیں ہے. بعض وہ سمجھتے ہیں کہ سخت انسان ہی ثابت قدم ہوتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ سختی اور چیز ہے, لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام پر, بڑی سب سے بڑی آزمائش کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ان کے دل جڑ چکے تھے, اپنے مال اپنی بیوی بچے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اتنی زیادہ محبت اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنے بیوی سے اپنے بچے سے بھی زیادہ, کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ایک وقت آنا تھا, انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کے لیے سب بہت بڑی آزمائش تھی. تو صحابہ کرام کوئی رو رہا ہے, کوئی زمین پر بیٹھے گھٹنوں کے بل, کوئی زمین پر گرا ہوا ہے, عجیب سا عالم ہے, ہر طرف سے لوگ رو رہے ہیں پریشان ہیں. ابو بکر صدیق دور تھے, جب ان کو پتا چلا واپس آئے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے چہروں بارے سے کپڑا ہٹایا, آپ وسلم کو پیشانی پر بھوسا دیا اور فرمایا طب حی میت یا رسول اللہ, آپ طیب ہیں زندگی بھی اور وفات کے بعد بھی, اس موت کے بعد دوسری موت نہیں آنے والی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت قدمی دیکھیں, آزمائش ہے, اور سب سے زیادہ پیار سب سے زیادہ محبت سارے صحابہ کرام میں سے, سب محبت کرنے والے تھے, اپنی جان قربان کرنے والے تھے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سب سے پرانے ساتھی اور صحابی تھے وہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان پر جو آزمائش تھی یعنی سب سے زیادہ تھی, وہ پتہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں پہ ہے؟ کامیابی کا راستہ کہاں پہ ہے؟ صحابہ کرام کا مڑ کے دیکھا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, منبر پر چلے گئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ دیا, بڑا عظیم خطبہ. اے لوگوں, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا نام محمد کا نام لیا, یعنی کہ رسول اللہ محمد, تاکہ لوگ سمجھیں بشر ہے, اللہ کے نبی ضرور ہے لیکن بشر ہے, بشر کے تقاضے میں موت بھی واقع ہوتی ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ. وہ پھر آیت تلاوت فرمائے, افئن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے, کیا تم اونھی منہ واپس چلے جاؤ گے, الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ سبحان اللہ. سمیع بن خطاب فرماتے ہیں, یوں لگتا تھا کہ میں نے یہ آیت زمین پہ ہی مرتبہ سنی. اتنی بڑا صدمہ تھا کہ یہ آیت بھی ان کے ذہن میں نہیں آئی, ورنہ واضح الفاظ ہیں, یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ وحی نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت سن چکے ہیں, لیکن اتنی بڑا صدمہ, اتنی بڑی آزمائش تھی. سید عمر نے تلوار اٹھا لو اور یہ فرمایا کہ جس نے کہا کہ محمد مر چکا ہے وہ اس کا سر قلم کر دوں گا, میں برداشت نہ ہوا. آزمائش, آزمائش میں کامیابی. جب سید عمر صدیق عنہ نے یہ آیت پڑھی تو سارے کے سارے صحابہ کرام سیدھے, سارے کے سارے صحابہ کرام, یعنی جو ان کی حالت تھی وہ بدل گئی, اور ان کو تسلی ہوئی, سکون ملا دل کو, اطمینان ملا. دیکھیں ایک آیت سے ان کی حالت بدل گئی اور دل میں اطمینان و سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ پہلے نہیں جانتے تھے, میں نے جیسے عرض کی ہے کہ صدمہ اتنا زیادہ تھا, بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے. میرے بھی ہم سے کوئی اپنا پیارا بچھڑ جاتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے, اور جو ایسا پیارا جو اپنی ماں باپ سے اور بیوی بچوں سے اور پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہو, جس کے سب کچھ قربان بھی کر کے آئے تھے, جب ایسی ذات جدا ہوتی ہے تو پھر آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس میں ویرا سمجھے صحابہ کرام میں تنقید ہرگز نہیں, صحابہ کرام عظیم ہے لیکن وہ بھی بشر ہیں. اس وقت صدیق کے یہ جو موقع, یعنی اس موقع میں جو ان کا طرز عمل تھا, تاریخ میں ایسے انہوں نے ایک نشان قائم کیا ہے کہ مصیبتوں کے وقت ثابت قدمی جو ہے اور آزمائش میں جو کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آزمائش, کامیابی اور پھر خلافت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن گئے. اگر یہ دوسرے صحابی بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں, براہ راست نہیں فرمایا, شواہد ہیں احادیث میں, لیکن سبحان اللہ آزمائش تھی, کامیابی اللہ نے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا. ان آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اس یقین کے ساتھ کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں نے اس آزمائش میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور جد و جہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, یہ لوگ کامیاب ہیں. اور جو لوگ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں یا کسی اور مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی محض عقل کی بنیاد پہ ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں یا اپنی بازو کی طاقت سے یا سائنس کی طاقت سے، کسی اور طاقت سے، اور اپنے آپ کو طرف کے حوالے نہیں کرتے، یا وہ ان آزمائشوں میں یہ کہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ بعض کفر کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، بعضوں کو یہ تقی ظلم خدا کا، نعوذ باللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، لا یظلم ربک احدا، تو یہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو یہ راستے، جن کی زندگی یہ طرز عمل ہے. آزمائش میں ہمیں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، یقین. یعنی کامیابی کیسے ملے گی؟ اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے نا، اگر ہم ان سٹیپس پہ عمل کریں، اس راستے کو اختیار کریں، تو اس کا نتیجہ ہے کامیابی. اور جس نے بھی ان چیزوں پہ عمل کیا ہے، یہ قصے جتنے میں نے سنائے ہیں اور بھی چند مثالیں ہیں، جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اسے کامیاب ضرور کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے کامیاب ہونے کے لیے یقین، یہ یقین رکھیں کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہے. اس آزمائش میں یا اس آزمائش کے پیچھے ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جزا کی عظمت آزمائش کی عظمت سے جڑی ہوئی ہے. عظیم جزا چاہتے ہو تو عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، تو اس قوم کو ضرور آزماتا ہے. تو سب سے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے. نمبر دو، یہ یقین کہ جس نے آزمایا ہے وہی اس آزمائش میں میرے مدد کرے گا، اور وہی مجھے آسان راستہ دکھائے گا، اور وہی مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ یقین. اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں دیکھیں، یقین ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یقین ہے میرا رب ان کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ آج مکہ آپ کے سامنے، پورا شہر، کہاں وہ صحرا تھی کہ پانی کی بوند بھی نہیں تھی، اور آج مکہ شہر میں دیکھیں زمزم کا پانی، بابرکت پانی ہے، لوگ اسے پیسوں سے بھی خریدتے ہیں، اور ایسا پانی ہے جس میں شفا ہے، بابرکت پانی، عام پانی نہیں ہے. جہاں پر پانی کا ایک بوند نہ تھا، ایک بوند نہ تھی، وہاں پر برکت والا پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف ریت کی صحرا تھی، آج وہاں پر ایسے ایسے دنیا کے پھل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پوری دنیا کے پھل وہاں پہ موجود ہیں. جہاں پر کوئی شکار کے لیے جانور نظر نہیں آتا تھا، آج مکہ میں گوشت سے گوشت ہوتا ہے، گوشت ختم لینے کا نام بھی کرتا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا ہوں، اور ایسے کامیابی ہوئی کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کسی کو شک و شبہ تو آنکھوں سے دیکھ لیں، اور تصور کریں وہ وقت جب ایک عورت، عظیم عورت، اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا. اس صحرا میں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، کوئی زندگی نہیں، اور آج مکہ وہ شہر ہے پوری دنیا کا جس میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یقین، جس نے آزمایا ہے مجھے یقین ہے کہ وہی آسان راستہ نکالے گا. دوسرے نمبر پہ، اگر انسان کامیاب ہونا چاہتے آزمائشوں میں، کیونکہ یقین تو دل کا عمل ہے نا، دل سے یقین کیا جاتا ہے، یقین زبان سے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ہاتھ یا پاؤں سے کیا جاتا ہے، تو یقین جو ہے دل کا عمل ہے. تو دوسرا طریقہ جو ہے یا سبب جو ہے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کا یا وہ یہ ہے کہ نیک اور صالح انسان بن جاؤ, نیک اور صالح مسلمان بن جاؤ. ہمارا جو عمل ہے یہ عمل ضائع نہیں ہوتا, اعمال صالحہ کی کثرت جو ہے یہ ثابت قدمی عطا فرماتی ہے. آپ کا جو عمل ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اچھے حالات میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں تو برے حالات میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے, اور اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کی جاتی ہے اعمال صالحہ سے, اعمال الصالح, عبادات کی کثرت, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ. اپنی زندگی سے شرک بدعات خرافات نکال دو, بدعات کو نکال دو, اخلاص اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, کثرت سے استغفار, کثرت سے تحمید تحلیل تسبیح, کثرت سے صدقات اور خیرات اچھے اوقات میں, کثرت سے نوافل فرائض کی ادائیگی اپنے وقت پر, کثرت سے نوافل, چاشت کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے, میرے بھائی یہ اعمال جو ہیں واللہ آپ کو برے وقت میں کام آئیں گے. آج ہم ان کی قدر نہیں ہے کیونکہ اچھے اوقات ہیں. جب برا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جب برے اوقات آتے ہیں اور ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی شکل کسی نہ کسی صورت میں, لیکن یہ اعمال صالحہ جو ہیں یہ کامیابی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ آل عمران, عمران مریم علیہ السلام کے والد, نیک اور صالح انسان تھے, بیٹی پیدا ہوئی, نیک اور پیاری بیٹی, وفات پا گئے. اب یتیم بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالی نے دیکھیں نیک اور صالح تھے, اب بنی اسرائیل کے جو سردار تھے بڑے جو عالم تھے ان سب نے یہ کہا کہ ہم اس کی پرورش کرتے ہیں. آپس میں جھگڑا ہوا, اللہ تعالی نے فرمایا قرآن اندازی کر لو. قرآن اندازی کیوں ہو رہی ہے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اور یہ جو قرآن اندازی ہوئی اس میں کامیابی ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ذکر علیہ الصلوۃ والسلام کو. سبحان اللہ, یعنی آپ کا نیک عمل جو صالح عمل جو ہے اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی ہوگا. دیکھیں ہم سب نے مر جانا ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہم بچوں کے لیے صرف مال و دولت کماتے رہتے ہیں, بس پیسہ کماتے رہیں پیسہ کماتے رہیں, بچوں کو کوئی چیز چھوڑ کے جائیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مال کماؤ بچوں کے لیے, لیکن یاد رکھیں حلال ذریعے سے مال ہونا چاہیے. اگر اس میں ایک حرام بھی شامل ہو گیا یا حرام اور حرام مکس ہو گیا تو نتیجہ اس کا حرام ہوتا ہے, اور جو گوشت حرام پہ پلتا ہے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اگر بچوں کو نے کچھ کمانا ہے تو اپنے اعمال صالحہ اور بچے کی اچھی تربیت کرو, واللہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اگر بچپن میں بھی یتیم ہو جائیں تو وہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے جو پرورش کرنے والا ہے. اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں آتا قریب تو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کے جاؤ جس کے لیے ساری زندگی تم اعمال صالحہ کرتے رہے ہو. دوسری مثال دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں, جب وہ دیوار گرنے والی تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا, وہ خزانہ کس کا تھا؟ ایک صالح نیک اور صالح شخص کا تھا, اچھے انسان کا تھا, اعمال صالح کثرت سے کرنے والا تھا, اور جو بچے تھے جو وارث تھے چھوٹے بچے تھے. ایک دیوار گر جاتی تو ایسی وہ قوم تھی وہ کہ جو مہمان نوازی میں بھی سب سے پیچھے ہے کہ مہمان آتا ہے اور وہ خود کہتے کہ ہم تمہارے مہمان ہیں, اور انہیں دھتکار دیتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جاؤ. جب ایسی کنجوس قوم ہے تو وہ خزانہ چھوڑے گی کسی یتیم کا؟ تو اللہ تعالی نے اپنے دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ توفیق دی کہ اس دیوار کو قائم کریں. کس کے لیے اور کس وجہ سے؟ ان یتیم بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے شاید اس دادا کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس نیک اور صالح دادا یا پردادا تھا, اس کا اثر اس کے پوتوں پر بھی ہوا. یہ نیک عمل ہے, اعمال صالحہ کبھی ضائع نہیں ہوتے. تو کثرت سے اعمال صالحہ. میرے بھائیو یہ وقت بہت قیمتی ہے, آپ اسے خیر میں گزارے شر میں گزارے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس لمحے میں آپ گپ شپ بھی کر سکتے ہیں, اس لمحے میں آپ کسی کی غیبت بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ چغل خور بھی کر سکتے ہیں, یا اس لمحے میں آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عمل صالح لکھ دے گا نام اعمال میں, اس کا اثر اس دنیا میں پہلے ہے اور آخرت میں جب ایک ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کہ ہم محتاج ہوں گے وہاں پر یہ عمل صالح کام آتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل بھی, کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیں, کسی عمل صالح چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھیں, شاید اسی سے ہماری بخشش ہو جائے, شاید اسی سے ہماری کامیابی ہو جائے. ایک چھوٹے سے عمل سے. تیسرے نمبر پہ ہے دعا. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا, زبان کا قول, دل سے یقین اور جسم سے اعمال. اب دیکھیں یہ تین چیزیں کیسے یہاں پر بھی آ رہی ہیں, یقین کے بعد دل سے, اعمال صالحہ جسم سے اور زبان سے, اور پھر دعا ہم مانگتے ہیں اپنی زبان اور دل سے. دعا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے جسم کا عمل ہے, زبان سے دعا مانگتے ہیں دل سے یقین کے ساتھ. تو دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آزمائش میں جو ہمیں اس وقت جاری ہے اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یہ دعا ضروری ہے. اب دیکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا, اس آزمائش میں کیا کیا, کس کی طرف گئے؟ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. غور تو کریں ذرا, فوراً اپنے رب کی طرف سے پڑ گئی فوراً, اور اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا. یہ تو عمل صالح ضائع نہیں ہوتا, پھر یہ دعا بھی جو عبادت ہے یہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو دعا ضائع نہیں ہوتی, اسے تین میں سے ایک ضرور ملتا ہے, یا تو اس کی یہی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ آزمائش چلی جاتی ہے اور یہ اس کا مقصد تھا جو پورا ہوا, یا کوئی اور اس کی مثل میں کوئی اور مصیبت آنے والی تھی, کوئی اور آزمائش آنے والی تھی جس کو اسے علم بھی نہیں ہے, جو شاید اس سے بڑھ کر بھی ہو, بعض علماء کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یا قیامت کے دن اگر دنیا میں کچھ اس کو اس دعا کا فائدہ نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال عمل صالح کی شکل میں یہ دعا موجود ہوگی, جس وقت ایک ایک ذرے کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی, جیسا کہ عمل صالح کبھی ضائع نہیں ہوتا, بشرط یہ کہ یاد رکھیں یہ یقین یہ عمل صالح یہ دعا اس کو برقرار رکھنا ہے تو دو چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں, ان سے دوری اختیار ہوگی تو یہ باقی رہیں گی, اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی آ گئی تو یہ باقی نہیں رہیں گے, یا کلی طور پر ختم ہو جائیں گے یا جزئی طور پر ختم ہو جائیں گے. نمبر ایک شرک, شرک سے شرک اکبر سے کوئی بھی عمل صالح باقی نہیں رہتا, اور شرک وہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے یقین کا خاتمہ ہوتا ہے. شرک اور یقین ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی شرک ہو جائے تو ان کے اعمال بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائے, اکارت ہو جائے. اور دوسرا ہے البدعہ, بدعات, دی میں نئی چیز ایجاد کرنا اور اس کو عبادت سمجھ بیٹھنا. اور بدعات دو قسم کی ہیں, یا تو ایسی بدعات جو مکفرہ ہے جو سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے, جو یقین کے منافی ہے، یا بدعہ غیر مکفرہ ہے جو عمل کو یقین کو جزی طور پر کم کر دیتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو برقرار رکھنا ہے تو ان دو چیزوں سے اجتناب کرنے پڑے گا. تیسرے میں نافرمانی، کوئی بھی نافرمانی ہو تو یہ نافرمانیاں جو ہیں یہ بھی ایمان کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری میں کامیابی دور ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہے، آزمائش میں صبر کیا جاتا ہے. صبر، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی تو وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے انعام سے نوازا ہے. کیونکہ ہر بندہ صبر کرنے والا نہیں ہے، اور صبر کا معنی ہے الصبر عند المصیبۃ الاولی، جب پہلے خبر ملتی ہے آزمائش کی، مصیبت کی، جو وہاں پہ صبر کرتا ہے تو اسے صبر کہا جاتا ہے. دو دن کے بعد صبر سب ہی کر لیتے ہیں، اور صبر کرنے والا زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جانتے ہیں معنی، انا للہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. جو کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نعمت ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ہم ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کچھ لے لیا، آزمائش ہے تو سارا تو اسی کا تھا نا. کچھ لیا ہے، سب سارا تو نہیں لیا. امام عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، ذرا غور سے سننا، امام عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے، معروف و مشہور تابعی. دیکھیں، یقین، دعا، عمل صالح، آزمائش ہوئی کیسے ہوئی، نتیجہ دیکھیں ذرا، اور صبر بھی ساتھ دیکھیں، اور شکر. اس کے پانچ نمبر پہ شکر ہے، اس کے بعد میں کرتا ہوں، لیکن مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی تو یہ دیکھیں تو صبر ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو تکلیف ہوئی، پاؤں میں ایک ایسا پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے ان کو پاؤں کو کاٹنا پڑا، کوئی اور علاج نہیں تھا. مصیبت، آزمائش. اب دیکھیں، علاج کے لیے بعض لوگوں نے کہا ایسا کرو پاؤں تو کاٹنا ہے، اور اس زمانے میں سیزے وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا، نہ اس بڑی ہاسپٹل تھی. دیکھیں یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، یہ ہاسپٹلز ہیں، آسانی سے آپریشن ہوتے ہیں، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نعمتیں ہیں یہ بھی. تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پاؤں کاٹنا ہے، لیکن آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا شراب پلا کے. کہ شراب پیوں گا اور کیوں، اور کوئی راستہ نہیں. کہتے ہیں شراب کیوں پیوں گا، میں مر تو سکتا ہوں، شراب نہیں پی سکتا ہوں. تو پھر پاؤں کیسے کاٹیں گے؟ پاؤں کاٹ لو، کاٹنا ہے تو. اگر پاؤں کو چھوڑ دیں تو پھر بھی موت ہے. پاؤں کاٹتے ہیں تو موت کا یعنی اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے بچ جاؤ، ورنہ درد اتنا ہوتا ہے، خون اتنا ضائع ہو سکتا ہے تمہیں بہت آ جائے. کہتا کوئی حرج نہیں، میرا پاؤں کاٹ دینا. پاؤں کاٹ دیا، شراب کے ایک بوند تک نہیں پی، پاؤں کاٹ دیا، درد پھر سے بے ہوش ہو گئے، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا. ٹانگ کٹی جا رہی ہے اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا. بے ہوش ہو گئے، ہوش آئے، اٹھے، دکھا، دکھاؤ میرا پاؤں کہاں ہے. پاؤں دیا، ہاتھ میں اٹھایا، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے اس پاؤں پہ چل کر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے چار حصے دیے تھے، ایک تو نے لے لیا، تین باقی چھوڑے. جب تو آزماتا ہے تو پھر عافیت بھی بخشتا ہے، کامیاب بھی کرتا ہے، ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے، اور جب تو لیتا ہے تو باقی بھی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. چار جسم کے حصے، دو ہاتھ دو پاؤں دیے تھے، ایک لے لیا، آزمایا تو نے مجھے، تو نے ہی آزمایا ہے، تو نے ہی ثابت قدمی بخشی ہے، تو نے ہی واپس لیا ہے، اور جو لیا ہے اس سے زیادہ باقی بھی چھوڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا غمزدہ اور کہا، امام صاحب ایک بری خبر ہے، آپ کا بیٹا مر گیا. محمد ان کا بیٹے کا نام ہے، آپ کا بیٹا مر گیا. کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے 7 بیٹے دیے، ایک لے لیا، 6 باقی چھوڑے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو جب آزماتا ہے تو عافیت بخشتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور جب تو لیتا ہے تو باقی بھی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. یہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے، یہ سائنس فکشن نہیں ہے. اس زمین پر چل کر ایسے لوگ بھی گئے ہیں، ہمیں عجیب سی باتیں ایسی لگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایسا یقین اور ہمارے اعمال صالحہ اتنی مضبوط اور ہماری دعائیں اتنی کثرت سے شاید نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے. ہر لمحے وہ ایک چیز جانتے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہو جائے گا. وہ بھی مر گئے، ان سے پہلے والے بھی مر گئے، ان کے بعد میں آنے والے بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اور یہ قصہ جو ہے اسے امام ذہبی نے سیرۃ النبلاء میں نقل کیا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آزمائشوں سے دور فرمائے، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اور جب آزمائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. پانچویں نمبر پہ جو سب سے مشکل عمل ہے، شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. یہ شکر میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آزماتا نہیں ہے، ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک کانٹا چبھتا ہے، وہ جو سراپا آزمائش میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے مفت ہے سارا؟ نہیں واللہ. شکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ پہلے صبر ہے پھر شکر ہے. شکر تو اچھے حالات میں کیا جاتا ہے، بعض وقت آزمائشوں میں بھی شکر کیا جاتا ہے. اور یہ بہت بلند درجہ ہے ایمان کا، یاد رکھیں. ہر بندے کا بس کی بات نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. ایمان کامل کی نشانی ہے، یقین کامل کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمتوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا. مختلف لوگ مختلف تکلیفوں میں، مختلف آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی روزی کی تلاش میں ہے، کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے، کسی کی اولاد اچھی نہیں ہے، کسی کا خاوند اچھا نہیں ہے، کسی کا باپ اچھا نہیں ہے، کسی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، مختلف آزمائشیں ہیں. یہ سارے کے سارے آزمائشیں ہیں، یاد رکھیں. آج اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، سو مطلب دنیا ختم ہوگی آپ کے لیے، بس دس از دا اینڈ؟ نہیں میرے بھائیو، کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمایا ہو اور یہ آپ کی کامیابی کی ابتدا ہو. کس آزمائش میں آپ صبر کریں، یقین کریں اللہ اپنے رب پہ، آپ کا ایمان بڑھ جائے اور اس کے عوض میں آپ کامیاب ہو جائیں، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا روزگار دے، ایسی نعمتوں سے نوازے کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. بیوی اچھی نہیں ہے، صبر کرے، اسے سمجھائے، اسے نصیحت کرے، اللہ تعالیٰ سے یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش ہے. اور کثرت سے عمل صالح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. صبر کرتے رہیں، اور یاد رکھیں جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے اور یقین اور ایمان بلند درجے پر پہنچتا ہے تو پھر دعا کی قبولیت بھی آسان ہو جاتی ہے, استجابت کے قریب ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, مخلوق کا دل, انسان کا دل اللہ تعالیٰ دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. یہ نہ کہے کہ اتنے سخت دل ہیں اب میں نومید ہو چکا ہوں, اب یہ ٹھیک ہو نہیں سکتے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے, اللہ تک رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, امید رکھو اپنے رب سے. خاوند اچھے نہیں, خاوند میں کوئی مصیبت ہے, آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعض ایسے فون آئے ہیں کہتے ہیں ایسا مجھے اللہ نے خاوند دیا ہے کہ جب بھی گھر آتا ہے ہم نے کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. سختی سے بات کرنا, بار بار پہ جھڑکنا, ہر بات پہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, احسان جتلانا ہر وقت, بچوں کو مارنا پیٹنا, چھوٹی سی بات بچوں کو مارنا, گھر جہنم بنا ہوا ہے. کیا کروں, پانچ بچے ہیں, چار بچے ہیں, کسی کے تین بچے ہیں, پریشان ہے, رہتی ہوں مصیبت ہے, طلاق لے تو اس سے بڑی مصیبت ہے, کہاں جاؤ گے. آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ سے یقین رکھو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صبر کرو, دعا کرو, اعمال صالحہ کثرت سے کرو, اللہ تعالیٰ کامیابی. جب یہ آپ کے دل کے اندر بات بیٹھ جائے گی کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے اور میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گی, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دے گا یا اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو کوئی اور خواہش عطا فرمائے گا. اب دیکھیں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بری اولاد ہے, نافرمان اولاد ہے, اگر ایسی اولاد ہے جو نافرمان ہے تو اس پر صبر کرو. ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو, میں نے بچپن سے تربیت نہ کی ہو, اب دوسری غلطی نہ کر بیٹھوں کہ اسے گھر سے نکال دوں. دیکھیں گھر سے نکالنا آسان ہے, دو لفظوں کے گھر سے نکل جاؤ, لیکن بچے باہر جا کے کیا کرے گا, معاشرے میں کوئی اچھا عمل جا کے کرے گا؟ جس نے گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے وہ معاشرے باہر جا کے آگ لگائے گا؟ ایک شخص کا یورپ سے فون آیا تھا, کہتے کہ میں بہت پریشان ہوں, میرا بیٹا ہے اتنی اس نے تنگ کیا کہ اب وہ ہاتھ اٹھانے پر بھی آ گیا ہے, کیا کروں اس کا میں, میرا دل کا تو اسے گھر سے نکال دوں, میرے سارے حربے استعمال کیے ہیں. میں نے اسے کہا دیکھو گھر سے نکالنا تو آسان ہے, دو لفظوں میں کیسے نکل جائے گا, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آخری مرتبہ کب آپ نے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا؟ عیدوں پہ بس. بیٹا بڑا ہی صحیح, آپ ہی کا بیٹا ہے, ایک وقت تھا اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے, اب وقت بڑا ہو گیا تو سینے سے نہ لگا. خاموش, میں نے کب اسے یاد ہی نہیں. میرے بھائی اپنے بیٹوں کو میں نے کہا سینے سے لگاؤ, اس کے لیے دعا کرو, صبر کرو, اعمال صالحہ کثرت سے کرو, یہ آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے. تیرا رب کیسے راضی ہوگا جو پہلے غلطی ہوئی شروع سے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں کی, اب دوسری غلطی نہ کریں کہ اس کو گھر سے نکال دیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے عذاب بن کر رہ جائے. باقی وہ بہتر اپنے حال جانتا ہے, کیونکہ گھر سے نکالنا بھی ایک علاج ہے, یہ نہیں کہ علاج یہ بھی ہے, لیکن سب سے پہلے سب سے آخری علاج ہے. اس سے پہلے شرعی طریقہ کیا ہے, نصیحت تو کی ہے لیکن کیسے کی ہے؟ میرا انداز نصیحت ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو, میں نصیحت میں صحیح میسج پیغام نہ پہنچا سکتا ہوں, تو کسی ایسے شخص سے رجوع کروں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے رجوع کرو, پوچھو میرا ایسا مسئلہ میں کیا کروں. جلد باز میں قدم اٹھ جاتے ہیں پھر سوائے پریشانی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. تو آزمائشیں ہوتی ہیں, ان آزمائشوں میں یاد رکھیں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی آزمائش کم ہوتی جاتی ہے, اور جتنی انسان یقین، اعمال صالحہ کی کثرت، دعا، صبر اور شکر کا راستہ اختیار کرتا رہتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر سے اور نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اور یہ آزمائشیں جو ہیں سزن میں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی. آج اگر کوئی بیماری کسی کو ہے، اگر گردے خراب ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ختم ہو گئے، گردے فیل ہو گئے ہیں، اب یہ زندگی ہے کوئی، اس سے موت ہی بہتر ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ایک نعمت چھینی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی اور نعمتیں موجود ہیں. یہ آنکھوں کا نور، سماعت کی طاقت کے آپ سن بھی سکتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں آپ کے موجود ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ کم ہے. بہت سر نعمتیں دیکھ کے ایک اللہ نے لے لی ہے تو بس ٹوٹ گئے، دنیا تنگ ہو گئی ہے. اس کی مثال بعض علماء یوں دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کو 1,000,000 ریال دیا، ہدیے میں 1,000,000 ریال دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو کہتے ہیں مجھے 1,00,000 دے دو، آپ رو کے دیں گے یا خوش ہو کے دیں گے؟ خوشی خوشی دیں گے بھائی، جسے مجھے 1,000,000 مفت میں دیا، اگر وہ 1,00,000 بھی لے رہا ہے تو میں بھی آپ 2,00,000 لے لیں، کوئی مشکل نہیں، تو نے تو مجھے دیا ہے. جب اس رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے. واللہ وان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. اور ان میں سے بعض اگر اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے آزمائش کرتے ہوئے، تو باقی تو بہت چھوڑا ہے نا، چاہتا تو سارے لے لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے نہیں آزماتا، اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے اور جنت دینے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.